میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دعوت اسلامی کی مجلس مدنی قافلہ کا یہ سلسلہ ہے کہ ماہانہ مدنی قافلے سفر کروائے جائیں، اور الحمدللہ اس عنوان پر تمام ریجن میں اجتماعات کا سلسلہ رکھا جا رہا ہے، اور اس کا پہلا اجتماع الحمدللہ مدینۃ الاولیاء ملتان سے اس کا آغاز ہوا ہے، اور اللہ نے چاہا تو اس ریجن سے نیکی کی دعوت عام کرنے اور مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگ اصلاح کی کوشش کا جذبہ لے کر عاشقان رسول کی ایک بڑی تعداد سنتیں سیکھنے اور سکھانے کے لیے مدنی قافلے میں سفر کرے گی انشاءاللہ۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اہل شام نے آپ سے معلمین، جو علم دین سکھائیں، کا مطالبہ کیا کہ ہمیں معلمین دیے جائیں، مبلغین کے لیے ہم، جو ہمیں آ کر دین سکھائیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تین صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایک گویا کہ مدنی قافلہ تیار کیا اور ملک شام روانہ کیا، اور ارشاد فرمایا کہ حمص شہر سے ابتدا کرنا، وہاں تم لوگوں کی طبیعتیں مختلف پاؤ گے، کچھ لوگ بہت جلد قرآن سیکھ لیں گے، جب تم دیکھو کہ لوگ بآسانی سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ایک ان کے پاس ٹھہرا رہے اور ایک دمشق کے لیے آگے نکل جائے، جبکہ تیسرا فلسطین کی طرف چلا جائے۔ یہ تینوں حمص کے لیے روانہ ہوئے اور اتنا عرصہ وہاں رہے کہ لوگوں کو اپنی جو تعلیم تھی اس پر اطمینان ہو گیا کہ ہم نے حاصل کی، ہم نے کچھ سیکھا۔ پھر سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ تو وہیں ٹھہر گئے، اور سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ دمشق، جبکہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فلسطین کے لیے تشریف لے گئے۔ میرے آقا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت کے ایام میں، جب وہ امیر المومنین تھے، اپنی ریاست کے گوشے گوشے، یعنی کہ ایک ایک شہر چپے چپے میں، جس کو ہم علاقہ کہیں، ایک ایک مقام، ایک ایک شہر میں حدیث پاک کی تعلیم کے لیے ایسے صحابہ کرام علیہم رضوان کو روانہ فرمایا جن کی پختگی، سیرت اور بلندی کردار کے علاوہ ان کی جلالت علمی تمام صحابہ کرام مسلم تھی۔ پھر آپ مزید اس وقت تک کے امیر یا گورنر کو سخت تاکیدی حکم لکھتے کہ یہ حضرات جو حدیثیں بیان کریں ان سے ہرگز تجاوز نہ کیا جائے، یعنی جو بیان کر رہے ہیں، جو نبی پاک کا ارشاد پہنچا رہے ہیں اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ یقین تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت تو امت تک قیامت تک فرض ہے، اور اس میں ان کی ترقی، عزت اور ہیبت کا راز چھپا ہوا ہے، اس لیے تو آپ نے ملک کے گوشے گوشے میں جلیل القدر صحابہ کرام علیہ رضوان کو روانہ کیا کہ وہ لوگ ان کے، یعنی وہ لوگ انہیں جا کر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم دیں اور حکام کو بار بار اتباع سنت کے لیے مکتوب روانہ کیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، میرے آقا حضرت سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز مبارک، نیکی کی دعوت عام کرنے کا انداز مبارک، یہ ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب اس روایت کو پر مزید غور کریں کہ ایک طرف امیر المومنین سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام مل رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ معلمین بھیجیے جو آ کر ہمیں اسلام و دین کی دعوت دیں، ہم سکھائیں، قرآن کی تعلیم دیں، یعنی یہ ایک مسلمان طبقہ بلا رہا ہے نا تاکہ وہ ہمیں سکھائیں، کیونکہ اسلام جو تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا گیا تو لوگ جھک در جھک اسلام میں داخل ہوتے گئے، مسلمان ہوتے گئے۔ اب مسلمان ہوتے گئے تو ظاہر ہے کہ اب اسلام کی پوری تعلیم ہے، اسلام کا پورا ایک نظام ہے، قرآن کی تعلیم ہے، حدیث پاک ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، دین تو مکمل ہو گیا۔ اب جو جو مسلمان ہوتا چلا جائے گا اس تک علم کی بات پہنچانا، اسے حدیث پہنچانا، سنت رسول پہنچانا، یہ کام ہوا نا شام کے مسلمانوں نے، اس بات کا مطالبہ کیا کہ ہمیں معلمین بھیجے جائیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین صحابہ کرام علی رضوان جن کا میں نے یہاں ذکر کیا، ان تینوں کو آپ نے پہلے تو ایک ساتھ بھیجا، نظام کو سمجھیے، یہ مجلس اور ذمہ داران جو مدنی قافلے کے تعلق سے بھی ہیں، یہ بھی اگر اس کو تھوڑا سا غور سے سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس سے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کا نظام مضبوط کرنے اور مزید اس کی اہمیت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ یعنی مزید تو میں بیان انشاءاللہ ہے میرے پاس، لیکن میں غور کر رہا ہوں صرف اسی کے ہم کھولتے چلے جائیں نا گوشے، تو یہ خود ایک روایت ہی ہمارے پورے اس اجتماع کے لیے کافی ہے، اس میں بہت گہرائی ہے روایت، اس کو میں نے پڑھا تو مجھے اس میں بہت ہی سمجھنے اور سیکھنے کا موقع ملا۔ سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جلالت، آپ کی عظمت، آپ کی دور اندیشی، آپ کی عقل، آپ کی فراست اور آپ کے ذریعے دین کا پھیلنا، اسلام کا پھیلنا، مسلمانوں کا دائرہ اسلام میں داخل ہونا، ریاستوں کی ریاستوں کو اسلام کے پرچم تلے لے لینا، یہ سب آپ کے دور خلافت کے بڑے خوبصورت سے یہ پہلو ہیں۔ اگر ایک بات جو یہاں پر، جو یہاں سے ہمیں سمجھنے اور سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ ان تک اسلام و دین کی دعوت، یعنی دین کی دعوت دی، وہ مسلمان ہو گئے، اب مسلمان ہو گئے، اب انہیں اسلام کے احکام سکھانا ہے، عقائد و نظریات کے ساتھ ساتھ انہیں عمل، افعال، پھر قرآن کریم کی تلاوت، اس کو سمجھانا، سکھانا۔ اب وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو کہ علمی طور پر بھی مانے جاتے تھے اور اپنی وجاہت اور اپنی ہیبت کے طور پر بھی ان کو بڑا، مطلب کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں مقام حاصل تھا، اب ان کو بھیج رہے ہیں، یہ تھا سلیکشن۔ سید عمر فاروق اعظم کا کیا تھا؟ سلیکشن، کہ کون جائے گا۔ مگر اگر ہم اسلام و دین کی بنیادی بات سمجھنے کی کوشش کر لیں کہ یہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ جو آج اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی لے کر چل رہی ہے، یہ اسی صحابہ کرام علیہ رضوان کے انداز پاک کا ایک طرح سے فیضان ہے جو دعوت اسلامی سے لے کر چل رہی ہے۔ یوں تو اسلام مطلب 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، لیکن اگر آج بھی ہم دیکھیں تو اس وقت مسلمانوں کی جو علمی حالت ہے یہ اچھی نہیں ہے. کلمہ پڑھنے صحیح نہیں آتا، نماز پڑھنے صحیح نہیں آتی، وضو کرنے صحیح نہیں آتا، غسل کرنے صحیح نہیں آتا، اچھا تلاوت کرنے صحیح نہیں آتی. عقائد و نظریات کے تعلق سے آپ کسی سے پوچھ لیں کنفیوز ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، رسول پاک کے تعلق سے، دیگر انبیاء کرام کے تعلق سے، جنت و جہنم کے تعلق سے، فرشتوں کے تعلق سے معلومات دیتے تو اتنی معلومات نہیں ہوتی. اب جائیں قبر کے تعلق سے، جنازے کے تعلق سے، موت میت کے تعلق سے، کفن دفن کے تعلق سے بات کریں، اگر تاجروں سے تجارت کے تعلق سے بات کریں، حرام و حلال کے تعلق سے بات کریں کہ خیار رویت کیا ہے، تو جناب فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے، نہیں پتا ہوتا، بے باطل کون سی ہے، خبیث آمدنی کسے کہتے ہیں، نہیں معلوم ہوتا، سنا بھی نہیں ہوتا، معلوم تو دور کی بات ہے، سنا بھی نہیں ہوتا. قضا نمازوں کا طریقہ کیا ہے، مسافر کی نماز کا طریقہ کیا ہے، آپ میں سے کئی اسلامی بھائی شرعی سفر کر کر آئے ہوئے ہوں گے، ان کو پتہ نہیں پتا ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ یہاں اگر شرعی سفر کر لیا ہے اور شرعی مسافت طے ہو گئی ہے اور اتنے دنوں کے لیے چلیں تو اب ہم مسافر ہیں یا نہیں ہیں. مسافر ہیں تو ہمیں عشاء کے تعلق سے، جبکہ جماعت مقیم کے پیچھے نہیں ہے، تو پھر ہمارا کیا ہوگا، آگے جب ہم سفر کریں گے تو ہمارا کیا ہوگا. دنیا میں لوگ سفر کر رہے ہیں، دنیا میں لوگ سفر کر رہے ہیں، مسلمانوں کا سفر کم نہیں ہے، میرے اپنے بھی سفر ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ ایک تعداد ہے جنہیں نہیں پتا ہوتا سفر کی نمازوں کا، پتہ نہیں ہوتا کہ مسافر کی نماز کیا ہوتی ہے، قضا نمازیں کیا ہوتی ہیں، جمعہ کے تعلق سے نہیں پتا، عیدین کے تعلق سے نہیں پتا. عید کی نماز اگر امام صاحب طریقہ نہ بتاوے پھر دیکھو کتنے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، سب ادھر ادھر دیکھیں گے، کوئی یوں کر رہا ہوگا تو کوئی یوں کر رہا ہوگا تو کوئی رکو میں چلا گیا ہوگا. عید کی نماز کا اپنا عالم ہوگا، دیکھنے جیسا ہوگا، پتہ ہی نہیں ہے نا مسلمانوں کو کیا عیدین کی نماز کتنی امپورٹنٹ ہے. جمعہ کے تعلق سے، جمعہ کے احکام، جمعہ کے آداب، جمعہ کہاں ہو سکتا ہے، جمعہ کہاں نہیں ہو سکتا، جمعہ کون پڑھا سکتا ہے، جمعہ کون نہیں پڑھا سکتا، آپ سمجھ رہے ہیں. قرآن کریم کے پڑھنے کے تعلق سے، ان کی آیتوں صورتوں کے تعلق سے، مکی مدنی صورتوں کے تعلق سے، آپ سنتے چلے جائیں یار، مطلب بندے کا ذہن کام نہیں کرے کہ یہ ہے کیا. معاملات دیکھ لیں، ماں باپ کے تعلق سے، بیوی بچوں کے تعلق سے، گھر بار کے تعلق سے. ہم اپنے گھر میں ایک ٹوائلٹ بناتے ہیں، باتھ روم بناتے ہیں، اس کا طریقہ کار نہیں پتا کہ اسلامی طور پر کیسے بنایا جائے گا. ارے بھائی وہاں اسلامی طور پر کیا ہو، کیوں اسلامی طور پر طریقہ نہیں ہوگا؟ کیا آپ ڈبلیو سی یا کومڈ لگائیں گے تو اس میں قبلے کی رخ کا پتہ نہیں چلے گا؟ آپ کو نہیں معلوم کرنا پڑے گا کہ استدبار قبلہ اور استقبال قبلہ، یعنی کہ استنجا کرتے وقت قبلے کی طرف منہ کا ہونا یا قبلے کی طرف پیٹھ کا ہونا، دونوں ناجائز ہے. تو کتنا رخ ہونا چاہیے؟ ارے بھائی نمازوں کا ٹائم کا نہیں پتا، کتنوں کے نزدیک تو 12 بجے عشاء قضا ہو جاتی ہے، رات 12 بجے کے عشاء قضا ہو گئی. بھائی کہتے قضا ہو گئی، ابھی تو 4 گھنٹے باقی ہیں، 5 گھنٹے باقی ہیں، الگ الگ جگہ کا الگ الگ ٹائم ہے، سحری افطاری کا اندازہ نہیں ہے، ابھی اذان باقی ہے، ابھی وہاں کی اذان باقی ہے، کھا لو ابھی سحری ہو جائے گی. بھائی کہاں سے ہو جائے گی، وقت ختم ہو گیا ہے. سحری اور افطار کا تعلق وقت سے، اذان سے نہیں، اذان کا تعلق نمازوں سے. یہ میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے کھولتا، ابھی آج کی صورت حال بیان کر رہا ہوں، 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا، آج کی بات کر رہا ہوں. علمی کمی، یعنی یہ جو میں نے آپ کو روایت بیان کی کسی دن میں آ گیا تو اس وقت کی بات تھی، اس وقت کی بات تھی، آج کی بات تو کتنی عجیب و غریب ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس وقت بھی یہ طریقہ کار رائج تھا کہ سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے معلمین بھیجے تھے. میں ابھی پچھلے دنوں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ رہا تھا، اب نابینا صحابی تھے، آپ کی شان میں قرآن کریم میں آپ کی شان بیان ہوئی ہے، عبسا سورت کے اندر عبسا وتولى. تو میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا، خصوصی اسلامی بھائیوں میں بیان تھا میرا، میں کہا چلیں نابینا صحابی کے فضائل بیان ہوں گے اس طرح کی. تو میں پڑھ رہا تھا کہ 2 صحابہ کرام جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تھے، جنہوں نے وہاں جا کر قرآن سکھایا، ان میں ایک حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تھے رضی اللہ تعالیٰ، نابینا صحابی ہیں، نابینا صحابی ہیں وہ 2 صحابہ جو کہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تھے، اور ان کا کام یہ تھا کہ وہاں جا کر وہاں کے لوگوں کو قرآن سکھانا تھا. ان 2 صحابہ میں ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو صحابی ہیں نابینا صحابی ہیں، بچپن میں آپ کی آنکھیں چلی گئی تھی، آپ پیدائشی نابینا نہیں تھے، بچپن میں آپ کی آنکھیں چلی گئی تھی، اور آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جن مؤذن کا ذکر ہوتا ہے نا، جہاں مؤذنین کے نام آتے ہیں، آپ کا نام بھی رسول پاک کے مؤذن میں شامل ہے، یعنی آپ نابینا ہیں، اور وہ شان نزول جو اس آیت کریمہ جس کا میں نے ابھی حضرت پاک کا حوالہ دیا، اس کا شان نزول بھی پڑھے نا، تو آپ مسجد شریف میں حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں یہ کہتے ہوئے کہ یا رسول اللہ مجھے وہ علم سکھائے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، یہ روایتیں پڑھی، یہ شان نزول میں لکھی یہ باتیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ علم سکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا. اس ٹائم پر ایک دوسرا ماحول بنا ہوا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور مصروف تھے، یہ پوری ایک سورت اور اس کے شان نزول ایک الگ ہے، لیکن یہاں میں محض حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا صحابی ہیں، ان کی سیرت کے میں یہ آپ کو پہلو بیان کر رہا ہوں. علم سیکھنا، علم سکھانا، راہ خدا میں سفر کرنا، اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنا، آپ اولین اسلام قبول کرنے والے صحابہ کرام میں شامل ہیں. مگر آپ غور کریں، اب نابینا ہیں، آنکھیں نہیں ہیں، مگر ان کی آنکھیں نہ تھیں، پھر بھی یہ کہیں دیکھ لے تو ان کو نور کا نور کر دیں. صحابی ہے نا، اور ہر صحابی یہ نبی، ہر صحابی یہ نبی، اور سب سے آخری نبی محمد رسول اللہ. یہ دو نعرے یاد کر کے جانے ہیں، سب سے آخری نبی
محمد مصطفیٰ،
سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ. میں اب کہہ رہا ہوں، آپ دوہرا دو، سب سے آخری نبی
محمد مصطفیٰ،
سب سے آخری نبی
محمد مصطفیٰ.
جس کو جنت ملے گی انہی کے صدقے ملے گی. تو ہمارے یہ دو بہت اہم نعرے ہیں، جو یاد کر لیں، کم از کم اتنا ہی یاد کر لیں، ہر صحابی یہ نبی اور سب سے آخری نبی محمد، ہر صحابی یہ نبی سب سے آخری نبی
محمد.
ماشاءاللہ، یہ کئی فتنوں کا جواب ہے، فتنوں کا حل ان دو نعروں میں بند ہے. صلو علی الحبیب. تو پیارے اسلامی بھائیو، عاشقان مدنی قافلہ جو ماشاءاللہ دور دور سے ملتان فیضان مدینہ میں جمع ہوئے ہیں، اور اللہ کرے گا تو ایک تعداد انشاءاللہ ایک ماہ کے مدنی قافلوں میں سفر کرے گی، تو اس وقت بھی صحابہ کرام علیہ رضوان نے سفر کیا. طریقہ کار دیکھیے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل پر کروڑوں سلام، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق جاری فرما دیا ہے. اور عقل کا یہ عالم ہے کہ جب مردے کے صدمے کی ذکر ہوتا ہے، اور قبر میں مردہ جو فوت شدہ شخص ہے، جو قبر میں ہے، اس کی عقل سلامت ہوگی، تو یہ تو گھبرانے والی بات ہے کہ عقل سلامت کو سب دیکھ رہا ہوگا، سب فیل کر رہا ہوگا، تو پتہ ہوگا کیا ہو رہا ہے، تو یہ تو گھبراہٹ والی بات تھی. مگر جب مصطفیٰ کریم سے یہ کلام سنا، عقل کی سلامت رہنے والا، تو آپ عرض کی یا رسول اللہ عقل سلامت ہوگی نا؟ یہ سلامت ہوگی. فرمایا پھر میں دیکھ لوں گا. یہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عقل کیسی تھی، ان کی عقل کو کروڑوں سلام. ان کی یعنی یہ جب سے اسلام قبول کیا، اسلام کا گراف یوں چلا گیا. یہ کیسے اقدامات کر رہے ہیں؟ تین صحابہ بھیجے، ایک کا نام حضرت عبادہ بن سامت، حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابی کیسے تھے؟ اف، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون سے صحابی ہیں پتہ ہے؟ یہ وہ صحابی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن آپ سے فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. ایسے صحابی ہیں، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، جب نماز پڑھ لو تو یہ دعا پڑھا کرو، ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، یہ دعا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پیارے صحابی کو عطا فرمائی. مگر اس سے پہلے کلام کتنا خوبصورت دیا، خدا کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا. ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں، یہ زہد اختیار کیا تھا انہوں نے. سید امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے دور خلافت میں دورے کیے اور اپنے صحابہ کرام کے گھروں پر گئے، جب آپ کی قناعت اور زہد اور دنیا سے بے رغبتی دیکھی نا، تو آپ نے ایک بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ابو دردا سب بدل گئے مگر تم نہ بدلے. بڑے کمال کے صحابی تھے، بڑے کمال کے صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کچھ بعد میں ایمان لائے، اسے ان سے پہلے کئی صحابہ کرام تھے جو ان کے جان پہچان میں تھے، مگر جب یہ ایمان لائے تو انہوں نے دیکھا کہ میرے جو مجھ سے پہلے جو صحابہ کرام ہیں جنہیں میں جانتا ہوں، وہ علم میں اور عمل میں بہت آگے چلے گئے. آپ تجارت کرتے تھے، آپ بزنس مین تھے، آپ نے کوشش کی کہ دونوں کو کوئی ساتھ لے کر چلوں، مگر آپ نے فرمایا کہ میں دونوں کو ساتھ لے کر نہیں چل سکا، لہٰذا میں نے کاروبار کو خیرآباد کے کاروبار چھوڑا اور اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں دین سیکھنے میں مصروف ہو گیا. آپ تاریخ دنیا تھے، زاہد تھے، حضرت سیدنا ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی ہاں، یہ وہی ہیں کہ ام دردا ایک بار آپ کو دیکھ کر کہا تھا کہ کیا بات ہے، میں جب بھی آپ کو دیکھتی ہوں آپ مسکراتے ہو. تو حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب جواب دیا، جواب دیا کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی دیکھا مسکراتے ہوئے دیکھا. تو آپ بھی مسکراتے تھے، آپ بھی مسکراتے تھے، آپ لوگ بھی مسکراتے نہیں مسکراتے، آتا ہے مسکران. ہاں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، تبسم تھا، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. یعنی یہ ماسٹر کی ہے، دل کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا، جو دل کا دروازہ کھول کر جانا چاہے اس کے پاس ایک بہترین چابی ہے، مسکراہٹ. مسکرائیں دل کا تالا کھل جاتا ہے، جاؤ داخل ہو جاؤ. منہ بھلا کر کوئی دل بل میں داخل نہیں ہوتا، گھر میں نہیں داخل ہوتا، دل میں کیا داخل ہوگا. تو نیکی کی دعوت جو دینے کے لیے میدان عمل میں ہیں، اللہ آپ کو اور مجھے اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. مسکراہٹ کو لازم پکڑ لیں، بولے تھکن ہے، کیا ہے صاحب ہے تھکن، کیا کر سکتے ہیں، لیکن مسکرانا ضرور ہے، مسکرانا، مسکرانا. تبسم سے آپ کا کام ہوگا، مسکراہٹ سے آپ کا کام ہوگا، غصے چڑچڑے پن سے ناراضگی سے اس سے کام نہیں ہوتا، مسکراہٹ سے کام ہو جائے گا. مسکراہٹ سے لوگ قریب آئیں گے، مسکراہٹ سے مدنی قافلے بنیں گے، مسکراہٹ سے مدنی قافلے سفر کریں گے، اور مسکراہٹ سے ہی مدنی قافلے انشاءاللہ دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں گے. تو یہ انشاءاللہ امید ہے کہ امیر قافلہ مسکرانے کی مشق کروائیں گے آپ کو. اچھا، مسکرانا ہے، کہا نہیں لگانا، آواز سے نہیں، بس دانت ظاہر ہو جائیں چہرہ کھل جاتا ہے، مسکراہٹ، تبسم. اب سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز جو میں آپ کو بیان کر رہا تھا، تین صحابہ بھیجے، حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، تین صحابہ بھیجے. اب تقسیم دیکھیے کہ آپ تینوں وہاں جائیں، آپ کو مختلف قسم کے لوگ ملیں گے. یہ سب مدنی قافلے کے لیے میں بیان کر رہا ہوں، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا یہ ایک روایت میرے لیے کافی ہے انشاءاللہ. آپ نے فرمایا تمہیں مختلف لوگ ملیں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو جلدی سیکھ لیں گے، ہوتے بعد وقت انٹرسٹ ہوتا ہے، سمجھ دو، کیونکہ جب دلچسپی ہونا تو آدمی سیکھ لیتا ہے، دلچسپی نہ ہونا تو کچھ نہیں سیکھ پاتا. دلچسپی کیا ہو، نوجوانوں کو دلچسپی ہے موبائل سیکھ لیتے ہیں، بوڑھوں کے ہاتھ میں موبائل ان کو سیکھنا یہ آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس سمے کی دلچسپی نہیں ہے ان کو، جس میں دلچسپی ہوتی ہے وہ سیکھ لیتے ہیں. مدنی قافلوں میں جائیں گے نا، وہاں آپ کو الگ الگ قسم کے لوگ ملیں گے. تو سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کیا خوب فرمایا، آپ کو مختلف لوگ ملیں گے، کچھ ہوگا جو جلدی ہی تعلیم حاصل کر لیں گے. تو اب کیا کرنا، تینوں وہیں نہیں رک جانا، آگے نکل جائیں، ایک وہیں رک جائے، کیا کہا، ایک وہیں رک جائے ان کے پاس، کہ اب ان کو اطمینان یا ان کو جماؤ شروع ہو گیا، مگر چھوڑ کر نہیں جانا ان کو، وہیں رک جانا. اب جو دو رہ گئے نا، وہ دونوں اب الگ الگ سمتوں میں چلے جائیں. اب سیرت پر ہے، سیرت صحابہ، یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں نا ہماری، مقتت المدینہ کی، اللہ والوں کی باتیں لے لیں، شروع کی جلدوں میں آپ کو صحابہ کرام کی باتیں ملیں گی، پھر تابعین کی، پھر تبع تابعین کا ذکر ملے گا. دنیا سیرت پڑتی ہے کہ اس سے موٹیویشن ملتی ہے، بہت زبردست ترقی ملتی ہے. میں آپ کو امیل سنن کی دو باتیں بیان کرتا ہوں، کتنی ترقی ملتی ہے، ہمیں بھی کرنا چاہیے. یہ سیرت کی خصوصیت ہے. اعلیٰ حضرت کی باتیں بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بیان کرتے ہیں، تو جذبہ ملتا ہے نا کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. تو یہ جو ہے نا اللہ والوں کی باتیں مقتت المدینہ سے آپ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو، اب تو موبائل میں آ جاتی ہیں کتابیں، آئی پیڈ میں آ جاتی ہیں کتابیں، لیکن مطالعہ ضروری ہے. نیکی کی دعوت دینے والے کے لیے مطالعہ ضروری ہے. کیا بیٹھ کے بات کریں گے تو اس کو لگے گا میرے ساتھ کوئی علم سمجھنے والا شخص بیٹھا ہوا ہے. تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے دمشق، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے فلسطین کی طرف، بیت المقدس جہاں ہے. تو آپ یہ غور کریں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابہ اسلام و دین کی ترویج و اشاعت کے لیے دنیا کے کتنے کونے کونوں میں جاتے تھے. اب مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ، جو بھی آپ شہر لے لیں، مدینہ منورہ کا ہو سکتا ہے وہاں یہ واقعہ ہوا ہو، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں تھے، آپ نے وہیں سے خلافت کے فرائض انجام دیے تھے، اور آپ نے اقابیر و جیہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو مدینہ پاک میں ہی جمع کیا ہوا تھا. اب مدینہ منورہ سے بھی دمشق کی طرف، مدینہ منورہ سے شام کی طرف، مدینہ منورہ سے فلسطین کی طرف، مدینہ منورہ سے دیگر ملکوں کی طرف جانا، کو بسیں تھوڑی تھی، جہاز تھوڑی تھے، اونٹوں اور گھوڑوں پر جانا تھا. اور نئی قوم، مطلب وہاں مسلمان ہوئے قومیں تو نہیں تھی نا، افراد نئے تھے، لوگ نئے تھے، ان کو سکھانا تھا. جیسے اس وقت آپ ماشاءاللہ، اب آپ یہ سن رہے ہیں، اب آپ کے سفر کو دیکھ رہے نا مدینے کے بارہ چاند لگ جائیں گے. آپ کے لیے یہ بات کافی ہے یار کہ میں وہ کام کرنے جا رہا ہوں جو میرے پیارے آقا کے صحابہ کرام نے کیا تھا. غور کریں آپ کس کام کے لیے جا رہے ہیں. ایک فرق ضرور ہے، وہ سکھانے کے لیے جاتے تھے، ہم سیکھنے اور سکھانے کے لیے جاتے ہیں. وہ نبی پاک کی جس طرح حدیث ہے، آپ دیکھیں سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل و فراست. آپ فرماتے ہیں کہ آپ یہ جانتے تھے، کتابوں میں لکھا، آپ یہ جانتے تھے کہ سرکار کی اطاعت یہ قیامت تک کے لیے فرض ہے، اور اس کے لیے نبی پاک کی اس کا دین اور آپ کی حدیث کا امت تک پہنچنا ضروری ہے، اور اس کا ذریعہ یہ مبلغین تھے. آج جب آپ جائیں گے نا تو آپ کو نظر آئے گا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں پتا، مسجد میں کیسے آیا جاتا ہے، مسجد میں کیسے بیٹھا جاتا ہے. آپ ان کے ہاتھ میں قرآن دیں، ان کو پڑھنے نہیں آئے گا بیچاروں کو، بڑوں کو نہیں آتا. اچھا، خود مدنی قافلے بھی جو سفر کریں گے، ان میں سے کئی ایسے ہوں گے جنہیں نہیں آتا ہوگا. تو ہم نے نیت کیا بنانی ہے، اور مل کر کہیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. یعنی آپ جب ایک ماہ مدنی قافلے میں ہیں تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ خود آپ نے کیا سیکھا، جیسے تھے ویسے ہی آ گئے؟ نہیں، زمین چند طرح کی ہوتی ہے. کچھ زمین ہوتی ہے جس کو پانی کتنا ہی ڈالو وہ پانی اوپر ہی اوپر رہتا ہے، کیچڑ و پھسلنی ہو جاتی ہے، وہ زمین سے کوئی نفع نہیں حاصل ہوتا. مگر ایک زمین ایسی ہوتی ہے جو پانی کو جذب کرتی ہے، اپنے اندر لیتی ہے، تو اسے فصل نکلتی ہے، پودے نکلتے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں نکلتی ہیں. ایک اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی دل کی زمین علم دین کو جذب کرتی ہے، ایبزارب کرتی ہے، اور لیتی ہے، سیکھتی ہے، سنتی ہے، سمجھتی، عمل کرتی ہے. آپ کا مدنی قافلے کا پہلا دن ہے، نئی باتیں ہوں گی، دوسرا ہے اور نئی باتیں ہوں گی، تیسرا اور نئی باتیں ہوں گی، رات کو دہرائی ہو رہی ہوگی. ایک ہفتے کے اندر آپ چیک کریں کہ میں نے 7 دنوں میں کیا پایا، مجھے کتنی صورتیں یاد ہوئیں، کتنی آیتیں یاد ہوئیں، کتنی دعائیں یاد ہوئیں، میں نے کتنی سنتیں سیکھی، کتنے آداب سیکھے. میں اپنے یہاں اپنے شہر میں دن میں 10 دفعہ یا 4 دفعہ باتھ روم میں جاتا تھا، کبھی دعا نہیں پڑھتا تھا. یہ مدنی قافلے کی برکت دیکھو، مجھے 2 دن کے اندر باتھ روم میں جانے کی دعا یاد ہو گئی، آئینہ دیکھنے کی دعا یاد ہو گئی، مسجد میں آنے کی دعا یاد ہو گئی کہ مجھے بار بار مسجد سے نکلنا پڑ رہا ہے, مسجد میں آنا پڑ رہا ہے, نیکی کی دعوت دینے کے لیے بازار میں جانا پڑ رہا ہے. یہ کیا مدینہ مدینہ ہو گیا کہ مجھے چند دنوں میں بازار کی دعا یاد ہو گئی, مسجد میں آنے جانے کی دعا یاد ہو گئی, چند دنوں میں مجھے قرآن پاک پڑھنے کی صلاحیتیں مجھے اندر پیدا ہو گئی. یہ آپ اپنا جائزہ لیں گے, پھر دیکھنا ہے کہ میرے بندی قافلے میں آنے سے دیگر مسلمانوں کو عاشق رسول کو کیا فائدہ ہوا, میں نے کتنوں کو نمازی بنایا, کتنوں کو مسجد میں لایا, کتنوں کو نیکی کی دعوت دی, کتنے بے نمازی نمازی بنے. پیارے اسلامی بھائیو, اگر آپ اس کیلکولیشن کے ساتھ, اس میتھڈ کے ساتھ, اس سوچ کے ساتھ, اس طریقے کار کے ساتھ اگر آپ مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں اور امیر قافلہ اس تمام تر پہلو کو سامنے رکھ کر اپنے شرکۂ مدنی قافلہ پر انفرادی کوشش کر کے توجہ کے ساتھ انہیں مدنی قافلوں میں سفر کرواتے ہیں, انشاءاللہ یہ ایک ماہ کا اسلامی بھائی اللہ نے چاہ تو 12 ماہ سے پہلے واپس نہیں آئے گا. اس کے اندر ایک, کیونکہ دھلتا ہے نا مدنی قافلے میں تو دل دھلے گا, رائے خدا میں دل دھلتا ہے, اس کی گرد و غبار مدا دیتی ہے. یعنی یہ آپ دیکھیں رائے خدا کی برکت دیکھیں, بخار, بیماری, درد, پریشانی, زخم, دھول, مٹی, اس میں بندے کو کوفت ہوتی ہے, تنگ آ جاتا ہے, یار کیا ہوا. اب رائے خدا میں بیمار ہو گیا, رسول پاک نے رائے خدا میں بیمار ہونے کے فضائل بیان کر دیے. رائے خدا میں گرد و غبار اڑ رہی ہے, دھول اڑ رہی ہے, کیا کرو؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے خدا میں بدن پر لگنے والی گرد و غبار کے فضائل بیان کر دیے, تکلیفوں کے فضائل بیان کر دیے, زخموں کے فضائل بیان کر دیے. کہ ہمارا دل ان حدیثوں کو پڑھتے ہیں نا, تو اب وہ رائے خدا میں آنے والی بیماری ہمیں گھر نہیں بھجواتی, ہمیں استقامت دلاتی ہے کہ میں رائے خدا میں بیمار ہوا ہوں, میں رائے خدا میں زخمی ہوا ہوں. اور اگر یہ زخم مدینے کا ہو تو یہ زخم ہے طیبہ کا, یہ سب کو نہیں ملتا. جب مدینے کا زخم ہو, طیبہ کا زخم ہو, تو پھر عاشق کیا کہتا ہے؟ یہ زخم ہے طیبہ کا, یہ سب کو نہیں ملتا, کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی. انشاءاللہ مدنی قافلے بھی مدینے کی باتیں کرتے رہیں گے, ایسی مزے کو مزہ, رات یوں گزر جاتی ہے. اگر مدینے کی باتیں تو نہ رات کا پتہ چلے گا نہ دن کا پتہ چلے گا. تو انشاءاللہ ہمارے جو امیر مدنی قافلہ ہوں گے وہ مدینہ مدینہ بھی کرتے رہیں گے, مدینے کی باتیں بھی کرتے رہیں گے. یہ جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں زخم کے تعلق سے, جیسے میں نے آپ کو عرض کیا, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سنو یار, مدینہ مدینہ ہو جائے گا. کیا فرمایا؟ جو اللہ کی راہ میں سر درد میں مبتلا ہو پھر اس پر صبر کرے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. مزہ آیا نا؟ اب یا سر میں درد نہیں ہوا تو کیا کرو گے؟ تو سر میں درد, تکلیف جو ہوتی ہے نا رائے خدا میں تکالیف, اللہ کرے کہ ہمیں اس کو, اس پر صبر کرنے کی توفیق نصیب ہو. دیکھیں حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا شعبی علیہ رحمہ سے مروی ہے کہ امیر المومنین سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشرکین کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف کے بارے میں پوچھا, تو حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چونکہ وہاں موجود تھے, انہوں نے عرض کی, یا امیر المومنین میری پیٹھ دیکھیں, کمر دیکھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو فرمایا میں نے آج تک ایسی پیٹھ نہیں دیکھی. حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کفار میرے لیے آگ بھڑکاتے پھر مجھے ننگی پیٹ اس پر لٹاتے تو آگ کو میری کمر کی میری پشت کی میری پیٹ کی چربی ہی بجھاتی تھی, یعنی آپ کی پیٹ سے چربی پگھلتی اور آگ بجھ جاتی تھی. تو آپ کی پیٹ پر اس آگ کے نشان تھے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک جگہ میں نے پڑھا تھا تو آپ نے فرمایا, امیر المومنین عمر فاروق اعظم نے فرمایا خباب اپنی پیٹھ قریب کرو میں اس کو بوسا دوں میں اس کو چوموں. تو راہ خدا میں تو تکلیف آتی ہے, کانٹے بھی آتے ہیں, تو یہ راہ مدینہ میں بھی تکلیف آتی ہے. تو انشاءاللہ یہ مدنی قافلہ ہمیں سفر مدینہ کی تیاری کروائے گا. راہ مدینہ کی تو کیا بات ہے, راہ مدینہ کا تو ہر کانٹا بھی پھول ہے, راہ مدینہ کا تو ہر کانٹا بھی پھول ہے, دیوانہ باشعور ہے جانا ضرور ہے. تو مدینہ تو لولیا میں, انشاءاللہ یہاں سے مدینہ کا ٹکٹ بھی لے کے جائیں گے شاہ رکن عالم علیہ رحمہ سے ماشاءاللہ. تو پیارے اسلامی بھائیو, اے راہ خدا کے مسافروں, مدنی قافلوں میں سفر کرنے والوں, یہ جو میں نے آپ کے ساتھ سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا, اب آپ ایک ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کر رہے ہیں, سیکھتے سکھاتے آگے بڑھتے رہے ہیں. مجھے یاد ہے جب ہم گئے تھے, میں دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے لیے ساؤتھ افریقہ گیا تھا. ساؤتھ افریقہ میں مختلف شہروں میں میری حاضری تھی, تو وہاں میں ایک شہر میں گیا, وہاں پہلا اجتماع ہوا. الحمدللہ پہلے اجتماع میں غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا الحمدللہ. پھر بیان ختم ہوا, بیان کے بعد مدنی مشورہ ہوا. مدنی مشورے کے بعد وہاں کے اسلام بھائی نے کہا کہ ہمارے یہاں اتنی آبادی ہے, اتنے مسلمان ہیں, یہ ہے, تو ہمارے یہاں نیکی کی دعوت, قرآن سیکھنے سکھانے پڑھانے کا سلسلہ ہونا چاہیے. تو میں یعنی یوں میں جب یہ واقعہ پڑھ رہا تھا تو مجھے یہ ساؤتھ افریقہ یاد آ رہا تھا. میرے ساتھ بھی کچھ مبلغین تھے دعوت اسلامی کے جو ساتھ سفر میں ساتھ آئے تھے. تو ہم کیا کرتے تھے, جیسا وہ شہر میں بیان ختم ہوا, مدنی مشورہ ہوا, اسلامی بھائیوں کو ذہن ملا کرنا ہے کہاں کریں گے, کیسے کریں گے, کہاں جگہ, ہر جگہ مسجد تو نہیں ہوتی. تو کسی نے کہا ہمارا گھر ہے, کہا ہماری یہ جگہ ہے. تو الحمدللہ میرے ساتھ مبلغ تھے, مدنی بھی تھے, وہ مبلغ بھی تھے مدنی بھی تھے, درس نظامی کیا تھا جامعۃ المدینہ سے. ان کو کہ آپ رک جاؤ گے, بولا ہاں میں رک جاؤں گا, تو ان کو وہیں روکا, پھر ہم آگے بڑھ گئے. الحمدللہ شہر میں دعوت اسلامی کا دینی کام شروع ہو گیا. اسی طرح میں ایک ملک میں گیا, ویلکم شہر کا نام ہے, تو وہاں پر اجتماع ہوا, جیسے ابھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اجتماع ہوا, الحمدللہ نیکی کی دعوت ہوئی. نوجوان ہی نوجوان تھے اور جذبہ دیکھنے جیسا تھا. وہاں میں نے مدرسۃ المدینہ بڑوں کا جو ہے, جنہیں بالغان کہتے تھے, بڑوں کا مدرسۃ المدینہ کی ترغیب دلائی. پھر کون کون پڑھے گا, باپ رے باپ, تعداد کھڑی ہو گئی, ہم پڑھیں گے. اچھا انہوں نے تو کہا ہم پڑھیں گے, اب میرے کو دوبارہ تشویش ہوئی کہ یار ان کو پڑھائے گا کون, اب یہ کھڑے تو ہو گئے ان کو پڑھائے گا کون. سفر میں میرے ساتھ مبلغ تو تھے, میں نے وہیں منچ پر بیٹھے بیٹھے پرچی لکھی, ان کی طرف بھیجی کہ جذبہ آپ کے سامنے ہے, آپ یہاں رک جاؤ گے. انہوں نے جواب بھیجا لبیک, اپنے یہاں تو ماشاءاللہ اطاعت کا جذبہ ہے. اسلامی بھائی اللہ کا شکر اطاعت کرتے ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے. یعنی انہوں نے رضامندی ظاہر کر دی کہ ٹھیک ہے میں رک جاؤں گا. الحمدللہ وہیں اگلے دن سے مدرسۃ المدینہ بھی شروع ہو گیا, یوں سے دعوت اسلامی کا دینی کام شروع ہو گیا. درس شروع ہو گیا, مدرسۃ المدینہ شروع ہو گیا, ہفتہ وار اجتماع شروع ہو گیا, نیکی کی دعوت کا کوئی سلسلہ شروع ہو گیا. یہ شروع ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے وہ دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی داغ بیٹھ ڈال دی. پھر تھوڑا سا رہتے ہیں نا تو ایک اسلام میں وہاں کو تیار ہو جاتے ہیں, درس دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, بیان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اچھا مدرسۃ المدینہ پڑھانا یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے, قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا, پڑھانا کہاں سے آئے گا. تو پھر آپ نے ان شہروں کے اندر مدرسۃ المدینہ پڑھانے کے لیے کورس بیان کرنا ہے, یہ سب آپ کو میرے امیر قافلہ اگر یہاں موجود ہیں تو یہ ساری باتیں آپ کے ذہن نشین ہونی چاہیے. یعنی کئی ایسے ہم کو چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہات شہر ملتے ہیں کہ جہاں پر کوئی ایک بھی مدرسۃ المدینہ نہیں ہوتا, کوئی درس نہیں ہو رہا, کوئی بیان نہیں ہو رہا, کچھ بھی نہیں ہو رہا. اب آپ 3 دن یا 4 دن رک کر وہاں سے آگے تو بڑھ جائیں گے, مگر ان بیچاروں کا پیچھے ہوگا کیا؟ سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز کو دیکھیے, ایک رک گئے اور 2 آگے چلے گئے. وہیں پر کوئی ایک رک جائے یا پیچھے سے کوئی اسلامی بھائی آ جائے اور وہیں مدنی قافلہ ہی تیار کر لیا جائے کہ میں رکتا ہوں, آپ بھی میرے ساتھ رک جائیے. آپ بولے مدنی قافلہ کم ہو جائے گا. کیوں کم ہوگا؟ اگر 7 اسلامی بھائی مدنی قافلے میں گئے تو وہاں پر 3-4 دن رکنے کے بعد آپ 2-4 تو تیار کرو گے نا آگے کے لیے, کریں گے نہیں کریں گے؟ تو ان کو اپنے ساتھ لے جائیں, پیچھے کو رک جائے تو روک دے تاکہ وہ دینی کام کرتا رہے. یوں شہر شہر, گاؤں گاؤں, علاقہ علاقہ, یقین مانے دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ جو شہر شہر دعوت اسلامی کا دینی کام شروع کر سکتا ہے نا, یہ اپنی مثال آپ ہوگا. اچھا اب آپ 1 مہینے مدنی قافلہ کر کے دینے کے بعد جب تھوڑے عرصے کا دوبارہ شہر میں جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہاں تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے 3 دینی کام 12 دینی کام ہو رہے ہیں. اب وہ کتنی خوشی ہوگی. تو یہ مدنی قافلوں کی برکت ہے کہ اس طرح شہر شہر, گاؤں گاؤں, کریا کریا جا جا کر درس بیان نیکی کی دعوت. اچھا کہیں ایسی جگہ جائیں گے جہاں مسجد نہیں ہوگی تو وہ مسجد کیسے بنے گی؟ لوگوں کو قرآن پڑھانے والا نہیں ہے تو کیسے قرآن پڑھانے کے لیے آئیں گے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. ساتھ ساتھ یہ بھی نیت کر لیں کہ میں اس مدنی قافلے میں علم دین حاصل کروں گا. کیا حاصل کروں گا؟ علم دین حاصل کرنے کے لیے جو سفر کریں گے اس کے اپنے فضائل ہیں کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلاتا ہے. اب آپ نیت کریں کہ میں انشاءاللہ علم دین حاصل کروں گا. نیت کریں, نیت کریں, نیت کریں کہ میں انشاءاللہ رائے خدا میں سفر کروں گا اور علم دین حاصل کروں. نیت بنائیں, بالکل بنائیں. نیت بنانے سے آئے گی. کیا حاصل کروں گا؟ اب خوشخبریاں سنو. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس نے علم کا ایک باب اس لیے سیکھا کہ لوگوں کو اس کی تعلیم دے. مدنی قافلوں کے عاشقان رسول جھوم جاؤ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس نے علم کا ایک باب اس لیے سیکھا کہ لوگوں کو اس کی تعلیم دے گا تو اس سے 70 صدیقین کا ثواب عطا کیا جائے گا. علم دین سیکھیں گے انشاءاللہ, سیکھیں گے بھی اور سکھائیں گے بھی, سیکھیں گے بھی اور حدیث سنیں گے, یاد کریں گے اور آگے پہنچائیں گے بھی. اب سنو خوشخبری مصطفیٰ کریم کی. آپ فرماتے میرے جانشینوں پر اللہ کی رحمت ہو, میرے جانشینوں پر اللہ کی رحمت ہو, میرے جانشینوں پر اللہ کی رحمت ہو. عرض کی گئی آقا آپ کے جانشین کون؟ فرمایا جو میری حدیث سنے اسے یاد رکھے دوسروں تک پہنچا دے. ایک اور بشارت سنو, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسے تر و تازہ رکھے. کسے؟ جو میری حدیث سنے اسے یاد رکھے دوسروں تک پہنچا دے. ارے تر و تازگی کی بشارت مل رہی ہے. ہمارے بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ 70 سال کے بعد کئی بزرگوں کی قبریں کسی شرعی وجہ سے کھولی گئیں. ان کے جسم سلامت تھے, چہرے پر ہاتھ رکھو تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے خون گردش کر رہا ہے. اللہ نے ان کے جسموں کو ان کی قبروں میں سلامت رکھا. علماء فرماتے ہیں یہ پیارے آقا کی اس حدیث کی بشارت, اس حدیث کی برکت تھی کہ اللہ نے انہیں دنیا میں بھی تر و تازہ رکھا, انہیں قبر میں بھی تر و تازہ رکھا ہے. قبر میں بھی تر و تازگی ملتی ہے, اور کیا چاہیے؟ ہم قبر میں جائیں ہمارے جسم سلامت رہیں. کسی نے نہ دیکھا کہ 41 مہینے کے بعد, 41 منتھ کے بعد جب مفتی دعوت اسلامی کی قبر کھلی تو لوگوں نے ان کی پیشانی اور امامے کی زیارت کی تھی. اللہ ان کے جسموں کو سلامت رکھتا ہے. اب تو حافظ بھی تھے, عالم بھی تھے, مفتی بھی تھے, عطاری بھی تھے, قادری بھی تھے, اور عاشق مرشد تھے, اور خاموش رہنے والے تھے. روز ایک منزل قرآن پڑھنے والے تھے، نیک تھے، متقی تھے، مدنی قافلوں کے پابند تھے، علم دین کی ترویج و اشاعت کیا کرتے تھے. اللہ ان کی تربت تک کرو رحمت نازل فرمائے. آج بھی کوئی ان کی مزار پر جائے تو انشاءاللہ برکتیں لے کر آئے گا. مطلب حدیث پاک کی روشنی میں بھی ان کی سیرت کے فضائل بیان کیے جا سکتے ہیں حسن زن کی بنیادوں پر. یہ اللہ نے ان کو اتنا مقام مرتبہ عطا کیا تھا. تو علم دین سیکھیں گے، علم دین سکھائیں گے، سنتیں سیکھیں گے، سنتیں سکھائیں گے، اور نیکی کی دعوت کی انشاءاللہ دمے مچائیں گے. سبحان اللہ. سنو فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، افضل صدقہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان علم حاصل کرے پھر اپنے مسلمان بھائی کو علم سکھائے. اتنا موقع ملتا ہے مدنی قافلے میں، سیکھو سکھاؤ، سیکھو سکھاؤ، سیکھو سکھاؤ. امیر قافلہ آپ کے تو وارے نیارے ہو گئے. اگر میرے امیر قافلہ کی نیت درست ہو جائے، نیت ٹھیک ہو جائے پراپر جیسے ہونی چاہیے، اور نیتوں کو اور 12 چاند لگائیں، بلکہ 25 چاند لگائیں، پھر 26 چاند لگائیں 12ویں والے آقا کے صدقے میں، اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شرکہ مدنی قافلہ کو لے کر سفر کریں کہ جو میرے ساتھ ہیں ان کو بھی انشاءاللہ سیکھنے کی سعادت ملے، مجھے سکھانے کی سعادت ملے، مجھے ان سے سیکھنے کی بھی سعادت ملے. ہاں بس آپ کا شرکہ مدنی قافلہ سے امیر قافلہ سیکھتے ہیں. ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی استاد پڑھاتے ہیں عالم، تو بعض اوقات وہ بات سمجھ میں آ جاتی جو اس سے پہلے سمجھ میں نہیں آئی ہوتی پڑھاتے پڑھاتے. تو آپ فرماتے یہ ان کے شاگردوں کی برکت ہے. وہ کبھی کبھی شاگرد کو وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے جو پہلے نہیں آئی تھی، فرماتے یہ اس کے استاد کی برکت ہے. تو دونوں ایک دوسرے کی برکتیں لیتے رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے، ثواب لوٹتے رہیں گے انشاءاللہ، ذخیرہ جمع کرتے رہیں گے. اور جو جس علاقے میں جائیں گے وہاں کا حال تو میں بیان کر چکا ہوں، تقریباً علاقوں کا یہی حال ہے جو میں نے بیان کیا. علم دین سے دوری ہے، نہیں پتہ ہی نہیں، نہیں پتہ. تو انشاءاللہ آپ جائیں گے تو اللہ نے چاہا تو وہاں مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آدمی علم تلاش کرنے کے لیے کسی راستے پر چلے، اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کرم فرمائے اور ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے لیے جو آپ سفر کر رہے ہیں، تو یہ تو سفر ابھی آسان ہے، سفر تو اس وقت ہوا تھا جب ہوا تھا. امام ابو حاتم رازی علیہ رحمہ کے صاحبزادے فرماتے ہیں، میرے والد فرماتے ہیں، پہلی مرتبہ جب میں علم حدیث حاصل کرنے کے لیے نکلا تو چند سال سفر میں رہا، پیدل 3000 میل چلا، 3000 میل پیدل چلا. آپ سوچے 3000 میل کتنا ہے. آپ حدیث پاک سیکھنے کے لیے 3000 میل پیدل چلے. جب مسافت زیادہ ہو گئی تو میں نے شمار کرنا چھوڑ دیا. فرماتے ارے اب گنتی کرنا چھوڑ دے گا کتنے میل ہوئے کیا، ابھی چلو پیدل. یہاں تو بسیں ہیں، گاڑیاں ہیں، اچھا وہاں تو کھانے کی بھی مسائل، کیا کھائے بندہ. ہمارے غوث پاک 25-25 سال تک مجاہدے کرتے رہے اور بھوکے رہے، اور آپ کی بھوک کا یہ عالم تھا اور معرفت الہی کا یہ عالم تھا کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا. یہ آپ کی شان تھی. تو اتنا پیدل چلے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف ایک حدیث پاک کے دوسرے راوی حضرت عقبہ بن عامر کے پاس مدینہ پاک سے مصر تک کا سفر طے کیا. یہ یاد رکھیے گا راوی الگ تھے. جو حدیث سنی تھی اس کے ایک راوی حضرت عقبہ بن عامر بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ. ان سے کیونکہ وہ بھی راوی تھے، وہ بھی روایت کرتے تھے، ان سے یہ حدیث سننے کے لیے کہ ان سے بھی روایت ہے تو وہ حدیث سن لوں، آپ نے سفر اختیار کیا. یہ بڑی ماشاءاللہ باتیں ہیں یار. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس صحابی کے بارے میں مجھے علم ہوتا کہ ان کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ حدیث بیان کرتے ہیں، تو میں ان کے در دولت پہ پہنچتا، یعنی میں ان کے گھر پہنچ جاتا. اور حدیث سن کر یاد کر لیتا. بعض حضرات کے پاس پہنچتا اور معلوم ہوتا کہ وہ آرام کر رہے ہیں تو میں ان کی چوکھٹ پر سر رکھ کے لیٹ جاتا. ہواؤں کے تھپیڑے چلتے گرد و غبار اڑ کر میرے چہرے اور کپڑوں پر لگ جاتی، لیکن میں اس انتظار میں رہتا کہ وہ آئیں گے اور میں اس حدیث سنوں گا. یہاں تک کہ وہ خود باہر تشریف لاتے تو میں اس وقت اپنا مدعا بیان کرتا، یعنی میں کہتا میں آیا اس لیے کہ میں آپ سے حدیث سننا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ خود آپ علم و عمل کے پیکر تھے، خود آپ کی اپنی علمیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. مگر میرے پیارے اسلامی بھائیو، اے دور دراز سے آئے ہوئے اسلامی بھائی، میں نے یہ باتیں بیان کی ہمارے اندر یہ فیل پیدا ہو کہ میں کس کام سے جا رہا ہوں، میں جا کیوں رہا ہوں، اور میرا جانا ہے کیا، اور میرے سفر کی اہمیت کیا ہے، میرے سفر کی امپورٹنس کیا ہے، اور اسلام و دین کو اس سفر کے تعلق سے اس میں کیسی ترغیب موجود ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان مختلف شہروں مختلف علاقوں ممالک میں گئے کہ وہاں جا کر سرکار کی سنتیں پہنچائے، آقا کی حدیثیں پہنچائے. اب آپ بھی جائیں گے تو کسی کو کھانے کی سنت اور عادت سکھائیں گے، کسی کو نماز کی طریقے کار سکھائیں گے، کسی کو کیا سکھائیں گے، کسی کو کیا سکھائیں گے، خود ہمیں کتنا سیکھنے کو ملے گا. اس لیے نیتیں بناتے رہیں، علم دین حاصل کروں گا، نیکی کی دعوت عام کروں گا، مسجد کے آداب کو بلوز خاطر رکھوں گا. ہاں ایسا نہ ہو کہ ہم جائیں اور خدا نہ خدا پتا چلے گا ہم بھی گناہگار ہوتے چلے جا رہے ہیں. صبر کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. اتنی تکلیفیں تو میں نے بیان کر دی، اس کے سامنے کیا تکلیف ہے یار؟ اپنی جو تکلیف ہے وہ ایسی تکلیف نہیں ہے جس کو آپ تکلیف بولیں. بس یہ ہو کہ ہم تھوڑے آرام طلب لوگ ہیں، لیکن گاڑیاں، بسیں، کھانا، کبھی کھانا کم، کبھی کھانا زیادہ، کبھی ایک ٹائم کا، کبھی دو ٹائم کا، کبھی تین ٹائم کا، کبھی تھوڑا نرم گرم ملے گا، تو آپ سوچیں کہ میں ہوں بھی کہاں یار، میں اللہ کی راہ میں ہوں اور مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے. اگر مجھے تکلیف ہے تبھی میرا رب جانتا ہے، اور میرا رب یہ بھی جانتا ہے کہ میں تکلیف اٹھا کس کے راستے میں رہا ہوں. زیادہ تکلیف آنے لگے تو کربلا والوں کو یاد کر لینا، تین دن کی بھوک و پیاس کو یاد کر لینا، علی اصغر کی شہادت کو یاد کر لینا، حضرت علی اکبر جوان شہید کو یاد کر لینا، حضرت امام قاسم کی شہادت کو یاد کر لینا رضی اللہ تعالی عنہما، غزوہ احد کو یاد کر لینا، غزوہ بدر کو یاد کر لینا. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے میدان میں جو پتھر آپ کو مارے گئے ان پتھروں کو یاد کر لینا، جو قدم پاک سے خون پاک نکلا اس خون کو یاد کر لینا، صحابہ کرام کی قربانیوں کو یاد کر لینا، ان مبلغین کو یاد کر لینا جنہیں نیکی کی دعوت کے مقدس جرم میں کھولتے تیل میں ڈالا گیا تھا، ان مبلغین کی تکلیفوں کو یاد کر لینا، ان دین اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے، اپنی اولاد قربان کرنے والے، اپنا گھر قربان کرنے والے، اپنے کاروبار قربان کرنے والوں کو یاد کر لینا، جن کی نیکی کی دعوت کی برکت ہے جو آج ہم فیضان مدینہ میں بیٹھے اسلام و دین کی باتیں کر رہے ہیں. یہ ان کے دین کی دعوت کی برکتیں ہیں، یہ ان کی قربانیاں ہیں جو آج ہم آرام سے ہیں. آپ جاگے تو ہمیں چین کی نیند آئی ہے. ان کی قربانیوں کو یاد کر لینا. اور میرے وہ اسلامی بھائی جو مدنی قافلے کی جن کی نیت نہیں ہے، میں تو آپ کو بھی کہہ رہا ہوں یار، اتنے سینکڑوں اسلامی بھائی تیار ہیں، آپ یہاں رہ کر کیا کرو گے؟ آپ ہی چلو مدنی قافلے میں چلو، بلکہ رات کو ہی دعوت دینا شروع کر دو، فون پر بات ہو یا ملاقات ہو، سب سے کہتے رہیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، سنتیں سیکھنے انشاءاللہ. تو مدنی قافلے کے مسافر بنیں گے، نیکی کی دعوت عام کریں گے، صبر و استقامت کے ساتھ رہیں گے، مسجد کے آداب، مسجد کے احکام کو سامنے رکھیں گے، اچھی اچھی نیتیں کریں، سلام میں پہل کروں گا، دل جوئی کروں گا. تو اللہ آپ کو سفر کی توفیق عطا کرے، اور یہ سفر جو آپ ابھی کرنے جا رہے ہیں، اللہ کرے یہ سفر مدینے کی سفر کا ذریعہ بن جائے. اے اللہ میرے جتنے اسلامی بھائی تیری راہ کے مسافر بن رہے ہیں، تجھے تیرے پیارے حبیب کا واسطہ، ان کے اس سفر کا صدقہ ان سب کو مدینے کا مسافر بنا دے، سب مکہ دیکھیں، مدینہ دیکھیں، حج کریں، عمرے کریں، اور وہاں سے بھی پھر مدنی قافلے میں سفر کریں، ایک ہی کام ہو، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اب دیکھیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا گورنر کی صورت میں، تو آپ پیدل چھوڑنے کے لیے گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ آپ کو اور مجھے بھی اتنی راہ کا مسافر رکھے، مسافر بنائے، دین کا کام کریں، جہاں جہاں سے آپ آئے ہیں وہاں نیکی کی دعوت عام کریں۔ آج کی تاریخ کو مدنی قافلے کی آخری تاریخ نہ سمجھیں، جیسے جیسے اسلامی بھائی تیار ہوتے چلے جائیں ویسے ویسے آپ ان مدنی قافلوں میں اسلامی بھائیوں کو روانہ کرتے جائیں۔ یعنی میری اس ریجن مشاورت کی جو مدنی قافلے کی جو مجلس ہے، میری اس سے درخواست ہے کہ تمام مدنی قافلوں کا مکمل تعاقب رکھیں اور اپنے یہاں تیاری کرتے رہیں۔ یہ ایک مدنی قافلہ ایک ماہ کا ختم نہیں ہونا چاہیے، یوں سمجھے کہ آج سے یہ مدنی قافلوں کا باقاعدہ آپ سلسلہ شروع کر دیں، یہ ایک چین بن جائے گی۔ ابھی ان کا ایک مہینہ پورا ہوا تو ان میں ویسے ہی 15 دن والے موجود ہیں، ان کا ایک مہینہ پورا ہوا تو ان میں ویسے ہی 25 دن والے موجود ہیں، ان کا ایک مہینہ پورا ہوا تو ان میں ویسے ہی 12 دن والا بھی موجود ہیں۔ یوں ہوتے 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 پورے 12 ماہ ہو جائیں گے، یہ مدنی قافلے کا سلسلہ چلتا رہے گا، اور کہا جائے گا کہ ہم اس مدنی قافلے کے سلسلے کے ہیں جو مدنی قافلہ ملتان سے ایک مہینے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ یعنی اس کا کوئی فل اسٹاپ نہ لگائیں، یہ میری آپ سے درخواست ہے، اس کا کوئی فل اسٹاپ نہ لگائیں کہ یہ فل اسٹاپ لگ گیا، یہ مطلب بالکل جیسے نہیں ہم وہ دم کیا ہوا پانی لیتے ہیں، جیسے یہ دم کیا ہوا پانی ہو، ٹھیک ہے میں اگزامپل دے رہا ہوں۔ تو یہ پانی ختم ہوا، مجھے پینا بھی تھا، اب مثال کے طور پر یہ پانی ختم ہوا، اب مجھے یہ پانی ختم نہیں ہونے دینا، میں کیا کروں گا، ٹھیک ہے پھر اور پیئیں گے، اتنا ہو گیا، اب کیا کروں گا۔ یہ دم کی پانی کی یہی ہوتی ہے کہ آپ کو دم کیا ہوا اتنا سا بوتل ملتا ہے، آپ پیتے رہیں، جیسے ختم ہوتا رہے اس کو بھرتے رہیں، تو انشاءاللہ اس میں جو بھی پانی ہوگا وہ دم کیا ہوا ہی چلتا رہے گا۔ یہ ایک مہینے کا مدنی قافلہ ایسا مدنی قافلہ ہو جائے کہ یہاں سے جیسے جیسے ایک ماہ پورا ہوتا رہے بیچ میں اور جمع ہوتے رہیں، ہوتے رہے ہوتے رہے ہوتے رہے، حتیٰ کہ یہ بوتل ختم ہونی نہیں ہے ہم کو، اور اس کا دم انشاءاللہ ایسا دم ہوگا، یہ مدنی قافلہ جہاں بھی جائے گا انشاءاللہ مدنی کاموں کی بہاریں لائے گا، دینی کاموں کی، کو مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا۔ پوری داڑھی رکھنی پڑے گی، پکی نیت، پکی نیت، اب تک جو کٹوائی اس کی توبہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نام محمد قاضی متاری، ماشاءاللہ، کہاں سے؟ شیخوپورہ سے، ماشاءاللہ جی، آیا نو، یہ اصل میں میری بوتل تھی اس لیے دے دی، اگر یہاں والوں کی ہوتی تو نہ دیتا، اور یہ سلسلہ بس چلتا ہی رہے، مدنی قافلہ مدنی قافلہ مدنی قافلہ مدنی قافلہ، صلو علی الحبیب۔
میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا